گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، سرکار مدینہ رحمت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سلسلے میں آپ کی کورس کو شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد نعیم، میں گیت سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال دارالافتاء اہل سنت سے یہ ہے کہ جو قرآن پاک الٹا، جیسے لفظ بائی لفظ الٹا پڑھا جائے، تو یہ کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے قبرستان میں بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں ہیں، تو وہ سوکھا ہوا ہے، تو ہم قبرستان صاف کر رہے ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو اس میں کوئی گناہ یا گستاخی تو نہیں ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، بارہا یہ سوال ہو چکا ہے، مزید آپ اس حوالے سے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو یہ الٹا قرآن پاک پڑھنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی سورت پڑھی پھر کوئی سورت پڑھی، یا پہلے کوئی آیت پڑھ لی پھر کوئی آیت پڑھ لی، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یعنی کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو جان بوجھ کے جو ہے وہ الٹا قرآن پاک پڑھنا، اس کی تو شرعاً یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق، ایسے شخص کے لیے اندیشہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ دل الٹ نہ دیا جائے گا۔
صحیح۔
اور یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں تو اور خطرناک ہے، یعنی بعض حفاظ اس طرح کرتے ہیں کہ مکمل الٹا ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی آیت با آیت الٹی پڑھتے چلے جاتے ہیں، یا بعض تو جو ہے وہ ایک ایک حرف جو ہوتا ہے، یعنی ایک ایک کلمہ، اس کو الٹا پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مثلاً، تو الناس پہلے پڑھیں گے، بی ربی پھر پڑھیں گے، پھر اعوذ پڑھیں گے، پھر قل پڑھیں گے، تو یہ اور خطرناک ہے، شدید حرام ہے اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا۔ اور یہ بعض اوقات جو ہے وہ نعوذ باللہ ایک کفر تک بھی جا سکتا ہے سلسلہ۔
اچھا۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توہین کی صورت بن جائے، اور اگر توہین کی صورت بن گئی تو کفر تک پہنچا دے گی۔ تو اس لیے ہرگز اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور بعض سے میں نے سنا بھی ہے کہ شاید اس طریقے سے یہ اس سے کوئی غلط کام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جادو وغیرہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ہے تو سخت حرام اس طریقے سے کرنا، اور اس طرح قرآن پاک پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کوئی تعریف کا مقام نہیں ہے کہ اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے کوئی آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، نہیں، بلکہ قرآن پاک کا جو مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ہے، تو کلام مجید اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
صحیح۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ کرام علی مردوان کو پڑھ کے سنایا ہے، صحابہ نے آگے جس طریقے سے سکھایا، اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔
ٹھیک۔
یہ اس طریقے سے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ شدید حرام ہے، ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماہر کرنے کے لیے کبھی یہاں سے پڑھا، کبھی وہاں سے پڑھا، یا سامنے جو سن رہے ہوتے ہیں استاد یا جو بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں نا کہ یہاں سے شروع ہو جائیں وہاں سے شروع ہو جائیں، تو یہ انداز کیسا ہے؟
وہ دیکھیں، ایک الگ چیز ہے، یعنی ایک ہوتا ہے امتحان،
ٹھیک،
یا ایک ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے لیے، یہ چیز الگ ہے۔
ٹھیک۔
یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تو ادھر ادھر سے قرآن جو ہے وہ الٹا پڑھ رہے ہیں، ایک الگ چیز ہوگی۔ ایک چیز ہے کہ امتحان لینے کے لیے استاد بیٹھا ہے اور وہ اس کا امتحان لیتا ہے، کبھی یہاں سے پڑھوائے کبھی وہاں سے پڑھوائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پہلے تیسواں پارہ اماں سے پارہ یاد کرانے کے لیے الٹا یاد کرواتے ہیں، تو اس کی علماء نے اجازت دی کہ اس انداز میں یاد کروانے کے لیے کہ وہ یاد کروا سکتے ہیں تاکہ بچے بآسانی اس کو یاد کر لیں، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. قبرستان میں بہت زیادہ گھاس وغیرہ ہو گئی ہے، اب وہ اس کو صاف کرنے کے لیے آگ لگانا چاہتے ہیں تاکہ جلدی سے جل جائے گی وہ.
آگ تو دیکھیں علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اگربتی ہے معمولی سی اس کے اندر آگ ہوتی ہے، وہ بھی قبر کے اوپر جلانے سے منع کی ہے علماء نے، اور موم بتی تک رکھنے سے منع کیا. یہاں تک یوں اجازت دی کہ اگر کوئی قبرستان سے گزر رہا ہے اس کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگر کوئی سائیڈ میں اگربتی لگا دیتا ہے تو اس کی اجازت بن جاتی ہے. اب یہ آگ لگائیں گے تو آگ ظاہر سی بات ہے قبرستان کے اندر آگ لگانا، ایک تو ہمارے قبرستان کا حال پتا ہے آپ کو کہ کس طرح قبریں ہوتی ہیں، بالکل کنجسٹڈ ہوتی ہیں، ملی بھی ہوتی ہیں، عجیب و غریب ان کا حال ہو رہا ہوتا ہے. اب اس حال کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں اور اس میں آپ آگ لگا دیں گے تو کتنی قبروں کے اوپر سے آگ ہوتی بھی جائے گی، اور پھر قبرستان کے اندر اتنی بڑی آگ لگا دینا یہ تو بالکل بدفعلی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو اس کو آپ کسی اور ذریعے سے، مشین کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے صاف کیجیے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، قبرستان جو ہیں جو مسلمانوں کے قبرستان ہوتے ہیں تو قبر پر پیر رکھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ وہاں پر آگ لگا کر اس گھاس کو ختم کیا جائے. تو مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں جواب ارشاد فرمایا. مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں.
ناصر اتاری نوری آباد سے دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ شیعہ کی جماعت امام صاحب کروا رہے تھے، میں پہلی رکعت میں قرات جہار سے یعنی بلند آواز سے کرنا بھول گئے، پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو امام صاحب نے جو ہے ان کا لقمہ نہیں لیا اور رکوع میں چلے گئے. اب لقمہ دینے والے کے لیے اور امام کے لیے کیا حکم ہے؟ بعد میں امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا تھا اور جس نے لقمہ دیا کیا اس کا لقمہ دینا درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
مزید کال.
میرے کو دو سوالوں کے جواب چاہیے. ایک تو یہ بتا دیں کہ جمعہ کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ سگریٹ سیل کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
سگریٹ پینا جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ موبائل میں جو ایڈوانس بیلنس منگاتے ہیں اور بیلنس لوڈ کرتے وقت جب اس میں سے مزید ٹیکس کاٹا جاتا ہے، کیا وہ سود میں آتا ہے یا وہ جائز ہے؟
انشاءاللہ. جی مزید.
صاحب کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کسی نے بے وضو نماز پڑھ لی غلطی سے، اب وقت باقی ہے تو اب وہ نماز کو واپس پڑھے گا یا وہ نماز ہو گئی؟
انشاءاللہ عرض کر دیں. جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، اگر امام صاحب بھول گئے اور مقتدی نے لقمہ بھی دیا، امام صاحب نے لقمہ نہیں لیا، تو اس حوالے سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں جہری نماز کے اندر امام کے لیے جہر کے ساتھ قرات کرنا یہ واجب ہے.
ٹھیک.
اور اگر ایک آیت بھی الحمدللہ رب العالمین مثال کے طور پر انہوں نے آہستہ پڑھ دی تو ان کے پر سجدہ صاحب یہ لازم ہو گیا.
صحیح.
تو اب یہ سجدہ صاحب ان پر لازم ہو چکا تھا، اس جو ظاہر سوال سے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے لقمہ دیا، یعنی کچھ دیر گزر گئی، امام صاحب نے تلاوت شروع نہیں کی، تو ان کو یہ ہوا اندیشہ کہ امام صاحب بھول گئے اور آہستہ آواز میں یہ تلاوت کر رہے ہیں، تو انہوں نے دے دیا لقمہ. یہاں پہ سجدہ صاحب لازم ہو چکا تھا، اب ان کا لقمہ دینا یہ غیر محل کے اندر نہیں، غلط مقام پہ لقمہ دینا تھا، جائز نہیں تھا ان کا اس طرح لقمہ دینا. تو انہوں نے ایسی جگہ پہ لقمہ دیا جہاں لقمہ دینا درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے مقتدی کی نماز تو گئی. اب امام صاحب نے لقمہ لیا نہیں، وہ چلے گئے رکوع کے اندر، یعنی وہ اپنی تلاوت جو کر رہے تھے وہ شاید مکمل کر چکے تھے، اس لیے وہ رکوع کے اندر چلے گئے. تو اگر ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی تلاوت مکمل کر کے رکوع کے اندر چلے گئے تھے، پھر آخر میں انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا تو نماز ان کی ہو گئی. اگر یہ لقمہ لے لیتے اس مقام پر تو پھر اس صورت میں سب کی نماز چلی جاتی. تو امام صاحب نے یوں اس لحاظ سے ٹھیک کیا کہ اس کا لقمہ یہ نہیں لیا، کیونکہ لقمہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے وہ غیر محل کے اندر، یعنی ایسے مقام پر دیا گیا، ایسی جگہ پر دیا گیا جہاں پہ لقمہ دینے کی اجازت یہ نہیں تھی. لہٰذا امام صاحب کا فعل بالکل درست ہے جو انہوں نے کیا ہے.
صحیح.
اور انہوں نے اگر تلاوت مکمل کر لی تھی اس کے بعد وہ رکوع کے اندر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اس صورت میں ان کی نماز ہو گئی. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ امام صاحب نے جو بقایا یعنی جو کتنا پڑھ لیا تھا جس کے بعد لقمہ ملا ہے.
صحیح.
اگر تو اتنا پڑھ لیا تھا کہ اس کے بعد وہ ڈائریکٹ رکوع میں ہی جانے والے تھے کہ اتنے میں پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی باقی تھا، پھر بھی یہ قصدن جو ہے وہ آہستہ پڑھتے رہے، تو اس صورت میں تو امام صاحب کو بھی دوبارہ نماز یہ ادا کرنا پڑے گی اور سب کو نماز پڑھنا پڑے گی دوبارہ.
یعنی اس حوالے سے جو ابھی آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو لقمے کی بھی کچھ احکام ہیں.
بالکل.
یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اچانک لائٹ چلی گئی یا کوئی غلطی ہوئی تو چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں مسجد میں.
جی بالکل.
اس کی احتیاط کچھ
جی لقمے کے بالکل احکام موجود ہیں اور اس حوالے سے مفتی علی اصغر صاحب دامت برکات العالیہ کا ایک رسالہ بھی ہے, کتاب موجود ہے المدینۃ العلمیہ سے شائع ہے لقمہ دینے کے احکام کے نام سے, تو اس کو بندہ دیکھ سکتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. خاص طور پہ ایک مسئلہ جو عمومی طور پہ پیش آتا ہے وہ یہ پیش آتا ہے کہ امام صاحب دوسری رکعت میں, جو غلطی عمومی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب دوسری رکعت میں قاعدہ اولی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر بکثرت آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر اگر امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں لقمہ دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو لقمہ دے گا اس کی نماز گئی.
صحیح.
اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز گئی. امام صاحب کی بھی گئی, سب کی نماز بھی گئی. اور اگر امام صاحب سیدھے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو بھی لقمہ دے سکتے ہیں. یعنی ان کی کمر ابھی سیدھی نہیں ہوئی, ابھی گھٹنے مڑے ہوئے ہیں اور یہ کھڑے ہو رہے ہیں, کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو اس صورت میں لقمہ تو دے سکتے ہیں. امام صاحب بیٹھ کے پھر آخر میں سجدہ صاف کریں گے. اور اگر بھی معمولی سے کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھنے کے قریب ہیں, اس صورت میں اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو ان کا لقمہ لینا درست ہے, بیٹھ جائیں اور ان پہ سجدہ صاف بھی یہ لازم نہیں ہوگا. لیکن عمومی طور پر چونکہ ہمارے یہاں جو امام صاحبان ہوتے ہیں وہ سجدے سے اٹھتے ہوئے جو تکبیر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت جبکہ وہ آدھے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں, اور کھڑے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کافی لمبی جا کے ان کی تکبیر ختم ہوتی ہے. حالانکہ سنت یہ ہے کہ ایک رکن سے جب دوسرے رکن میں آپ جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کہنا شروع کریں.
صحیح.
اور دوسرے رکن میں پہنچے تو اس کو ختم کریں.
صحیح.
جیسے قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کہنا شروع کریں اور اکبر جو ہے وہ رکوع کے اندر جا کے ختم ہو جائے. اسی طرح سجدے سے جب کھڑے ہونے لگے تو کھڑے ہوتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہنا شروع کریں, اور جب کھڑے ہوں تو اس وقت آپ اللہ اکبر کہہ چکے ہوں پورا. لیکن عمومی طور پہ ایسا ہمارے یہاں ہوتا نہیں, خلاف سنت یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کہی جاتی ہے. تو عام طور پہ جب دوسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کر وہ کھڑے ہوتے امام صاحب تو عمومی طور پہ پورے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں, پیچھے سے مسلسل
آوازوں
کے لقمے دیے جاتے ہیں, اللہ اکبر کوئی سبحان اللہ بولتا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے وہ آپ کی نماز تو گئی امام صاحب نے لے لیا تو سب کی نماز چلی جائے گی. یہ صورت زیادہ پیش آتی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ سلسلہ اس لیے رکھا گیا, یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں ہماری مساجد میں نظر آتی ہیں کہ بے محل جو ہے وہ لقمہ دیا جاتا ہے. اچھا اب جو جس نے لقمہ دیا اس کو تو پتہ ہی نہیں, ظاہر اس کو علم نہیں تھا, اب اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی. بڑا اطمینان سے اس نماز کو پورا کرتے ہیں اور مسجد سے دعا مانگ کر چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے میری نماز ہو گئی, حالانکہ نماز تو ان کی ٹوٹ چکی تھی. تو لہذا اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کے احکام سیکھنا, شریعت کے احکام سیکھنا, یعنی ایک مسلمان جن چیزوں کو مکلف ہے اس حوالے سے علم حاصل کرنا اس پر کس قدر ضروری ہے. جمعہ کا روزہ رکھنا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کیسا.
جمعہ کا روزہ رکھنا, دیکھیں صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے, لیکن اگر کوئی صرف جمعہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے, روزہ ہو جائے گا, روزے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ یہ ملا کے رکھے.
ٹھیک
ہے. البتہ اگر کوئی شخص ایسے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے کہ جس میں درمیان میں جمعہ آ گیا, مثال کے طور پر اس کی عادت ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے, اب اس نے بدھ کو روزہ رکھا تھا جمعرات کو نہیں رکھا, اب جمعہ آ گیا تو اب اس کا روزہ رکھنا یہ درست ہو گیا. اسی طرح ایام بید کے روزے ہوتے ہیں, مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھے جاتے ہیں, یہ بھی سنت مبارکہ ہے. تو کوئی یہ روزے رکھتا ہے, اب اس درمیان میں جو ہے وہ جمعہ آ گیا تو اس میں تو بہرحال ہفتہ یا جمعرات ساتھ مل ہی جائیں گی عام طور پر. تو اس طرح اگر کوئی اس روزے رکھتا ہے یا اس کی عادت ہے کہ وہ 15ویں دن روزہ رکھتا ہے یا اس کی عادت ہے 11ویں دن روزہ رکھتا ہے, اس عادت کی وجہ سے جو ہے وہ درمیان میں جمعہ آ جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے, اس میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ہی وہ جمعے کا خاص طور پہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جمعہ یا ہفتے کا روزہ ملا کر ساتھ رکھے.
ٹھیک. سگریٹ کو بیچنا اور پینا, ان دونوں کے حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں ایک ہے نفس جواز, ایک چیز کا جائز ہونا. اگر فقط جائز ہونے کی بات ہے تو سگریٹ پینا بھی جائز ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے, لیکن ہر جائز کام کرنے والے نہیں ہوتے.
صحیح.
یعنی ہر جو جائز ہو اس کو کرنا شروع کر دیں تو یہ نقصان کا سبب بنتے ہیں.
صحیح.
تو اگرچہ کہ سگریٹ پینا جائز ہے, اس کو بیچنا جائز ہے, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہر شخص پر ظاہر ہیں.
اس کے ڈبے پہ
بالکل اس کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے, نہ بھی لکھا ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے.
صحیح.
کہ سامنے والے کو نہ بتاؤ. ایک اس کا لاڈلا بیٹا ہے, کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے, اس کا بچہ ہے, وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ سگریٹ پیے نہیں گا. سلیم الفطرت ہوگا, اچھی طبیعت کا مالک ہوگا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کرے گا. بیٹا ہوتا ہے چھپکے پیے گا, باپ کے سامنے نہیں پیے گا. اگر اچھی چیز تھی تو باپ کے سامنے کیوں نہیں پی رہا؟ باپ اچھی چیز ہے تو باپ اس کو کیوں نہیں پلا رہا؟ نہیں پلا رہا, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باپ خود سمجھتا ہے کہ چیز اچھی نہیں ہے, اس لیے بیٹے کو اس چیز سے روک رہا ہے. اور بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ غلط چیز ہے اس لیے باپ کے سامنے نہیں پی رہا. تو جب ہم خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نتائج سے جو ہے وہ جو دور کی باتیں ہوتی ہیں نا ان سے بے خبر
بے خبر ہوتا
ہے. باخبر بھی ہوتا ہے نا تو غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے نقصانات ہیں, مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا, لیکن چونکہ اس کا نتیجہ وہ دیر کے بعد سامنے آتا ہے تو اس لیے وہ اس سے بچتا نہیں ہے. اب ایسی چیز ہے کہ اس کا نتیجہ اگر فوری طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اکثریت بچ جاتی ہے. کوئی آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا کیونکہ پتہ ہے آگ نے فوراً جلا دینا ہے. آگ کو کوئی منہ کے اندر نہیں اتارے گا اس لیے کہ پتہ ہے کہ آگ نے اندر جلا کے رکھ دینا ہے, لیکن سگریٹ کو پھونکتا رہے گا اس لیے کہ سگریٹ فوری نقصان نہیں دے گی, آہستہ آہستہ جو ہے یہ ختم کر کے رکھ دے گی. تو اس وجہ سے عمومی طور پہ لوگوں کے سامنے یہ نقصانات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو عقل مند وہی ہے کہ جو عاقبت کا لحاظ کرتا ہے اور انجام کا لحاظ کرتا ہے. لہذا اگر خود بندہ سمجھدار ہوگا, عقل و شعور رکھتا ہوگا, اس کے نقصانات پہ غور کرے گا اور پھر اپنے دماغ سے فیصلہ کرے گا تو بہر صورت اس کا دماغ اس کو یہی کہے گا کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے.
آپ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی نا مقصد والی, بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. بعض اوقات جب کہیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, جیسے ابھی یہ عشرہ محرم جو گزرا, محرم کی 7 تاریخ کو شربت بٹ رہا ہے, کھچڑا بٹ رہا ہے, تو جو چیز مفت میں مل رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات آدمی اپنے صحت کے حوالے سے بے خبر ہو جاتا ہے. اور جیسے ایک صاحب مجھے ملے دوران قافلہ تو وہ کہنے لگے کہ شوگر تھوڑی سی میری ہائی ہو گئی ہے, ایک جگہ شربت تھا تو میں نے 4 گلاس پی لیے. تو اب یہ ہے کہ یعنی یہ جو بات ہے کہ انجام سے بے خبری, یعنی آدمی کوئی کام شروع کرے اس کے انجام پہ غور کر لے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا تو اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو یہی سگریٹ اگر پینا شروع کر رہے ہیں تو انجام پہ غور کر لیں اس کا اینڈ کیا ہوگا.
بالکل.
تو یوں یہ کہ بہت سارے نقصان
دماغ سے کام لیں,
دماغ سے کام لیں
تو خود ہی دماغ ان کا کہے گا کہ یہ چیز اچھی نہیں.
صحیح. موبائل فون میں جو ایڈوانس لیا جاتا ہے بیلنس, تو بعد میں کمپنی پیسے بھی کاٹتی ہے, تو سود وغیرہ تو نہیں ہے؟
نہیں, سود نہیں ہے, جائز ہے, یہ ایک سروس کا حصول ہے.
صحیح.
جو آپ لے رہے ہیں جیسے ایزی لوڈ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس میں بھی پیسے کٹتے ہیں, اسی طرح کارڈ ڈلواتے ہیں تو اس میں بھی پیسے کٹتے ہیں. تو اسی طرح ایک سروس ہے, اس کے پیسے وہ لے رہے ہیں. 10 روپے کا آپ کو بیلنس دیا یا 30 روپے کا بیلنس دیا, اس کے اوپر جو مزید پیسے کٹتے ہیں یہ سود نہیں ہے بلکہ ایک سروس آپ نے لی ہے, سروس چارجز ہیں.
صحیح.
جیسا کہ اگر آپ 30 روپے کا بیلنس بھی ڈلواتے تو اتنے ہی پیسے آپ کے ڈلوانے پر بھی کٹتے, لہٰذا اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. بے وضو اگر نماز پڑھ لی اور ابھی وقت بھی باقی ہے, پتہ چل گیا, تو اب کیا کریں؟
بے وضو نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوئی.
صحیح.
یعنی وقت باقی نہ بھی ہوتا, وقت نکل چکا ہوتا تو اس نماز کی قضا کرنا ہوتی.
صحیح.
تو ایسی بے خبری ہونی نہیں چاہیے اصولی طور پر, لیکن اگر اپنے خیال میں یہی تھا کہ میں با وضو ہوں اور اس نے نماز ادا کر لی ہے تو نماز اس کی نہیں ہوئی.
صحیح.
نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی, سرے سے ہوئی نہیں وہ نماز.
ٹھیک. مفتی صاحب, اس حوالے سے ارشاد فرمائے, جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہمارے ملک میں بھی, تو کیا آپ پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ان تمام جو متاثرین ہیں عاشقان رسول جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا, ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, جو زخمی ہیں اللہ رب العزت جل وعلا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اصل میں یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک تو رد عمل جو ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے سبق جو ہوتا ہے نا وہ. رد عمل بھی ہمارا بڑا غلط ہوتا ہے اور اس سے جو سبق کا حصول ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. رد عمل کے طور پہ کیا کہیں گے کہ ہم اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, یا مختلف چینلز یا مختلف جو سوشل میڈیا پہ سلسلہ چل پڑتا ہے اور بس ایک نیوز پھیلاتے چلے جاتے ہیں, پھیلاتے چلے جاتے ہیں, ایک سنسنی پھیلا دیں گے, آگے سے آگے بڑھنا, نئی سے نئی بات بتانے کی کوشش کرنا. حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرنا چاہیے کہ جب ایسے معاملات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے, کیا عمل کیا کرتے تھے, وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں.
صحیح.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ تیز ہوا چلتی نا, حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں, مالک جنت ہیں, اور آپ ہی جو ہے وہ قاسی میں جنت ہیں, آپ ہی جنت کو بانٹیں گے. لیکن تیز ہوا چلتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارکہ متغیر ہو جاتا تھا.
اللہ
اور صحابہ فرماتے ہیں, اہل ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر,
بے چینی
اور بے چینی کی کیفیت ہوتی, ادھر ادھر جاتے رہتے. تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی, پوچھا جاتا بعد میں کہ کیا وجہ ہے, تو فرماتے کہ قوم کے اوپر اس کا عذاب آیا.
اللہ
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تو یہ تھا کہ تیز ہوا بھی چلتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرتے جس سے آپ خود محفوظ ہیں,
بے شک بے شک.
لیکن آپ اپنی امت کے لیے یہ تعلیم دینے کے لیے عمل فرماتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب ایسی نشانیاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے. ہم نے سنسنی پھیلانی ہوتی ہے, ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اپنی معلومات بتانا ہوتی ہے, ایسا نہیں, بلکہ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. زلزلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں کو ڈراتا ہے. زلزلے آنے کے اسباب مختلف ہیں, جو حقیقی سبب ہے وہ بندوں کا گناہ ہے. یعنی حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے, اور جو اس کا سبب بنتا ہے بندے کے گناہ بنتے ہیں, پھر زمین کے معاملات الگ ہوتے ہیں, لیکن حقیقی جو چیز ہے یہاں پر سبب جو بنتا ہے وہ بندے کا گناہ بنتا ہے. گناہ کرتا ہے بندہ تو اس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں. اب یہ زلزلے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کو یاد کریں. قیامت کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر, قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر فرمایا کہ قرب قیامت جب ہوگی, جب قیامت آئے گی تو اس وقت زلزلہ برپا ہوگا, بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالے کی طرح. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یعنی وہ جو قیامت جب آئے گی تو پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یعنی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجیے کہ میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, بالکل چٹیل میدان کر کے رکھ دے گا. وہاں پر پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, آسمان ٹوٹا ہوا ہوگا, جگہ جگہ اس کے اندر رکھنے پڑے ہوئے ہوں گے, سورج بالکل اندھیرے میں جا چکا ہوگا, ستارے جو ہے وہ ان کی روشنی ختم ہو چکی ہوگی, تاریک ہو چکے ہوں گے. یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی. زلزلے کا تذکرہ کیا گیا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا, بہت زیادہ ہلا دیا جائے گا. قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زلزلے کا تذکرہ کیا کہ جس میں قیامت کو یاد دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس لیے ہمیں جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. جب سورج کو گہن لگتا تھا, چاند کو گہن لگتا تھا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس وقت نماز ادا کرنی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس سے ایک تو ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. جو لوگ مر گئے, جن کا انتقال ہو گیا, جو شہید ہو گئے, وہ تو چلے گئے دنیا سے, لیکن ہمیں سبق ملا ہے کہ ہمیں کچھ موقع ملا ہوا ہے. اگر یہی زلزلہ ہمارے اوپر آ جائے تو وہ بھی اسی طرح خوش باش بیٹھے ہوئے ہوں گے, کون پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا,
صحیح بات,
کون کیا کر رہا ہوگا, کون نیکی میں ہوگا, کون گناہ کے اندر ہوگا, ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا,
موقع نہیں ملا,
جھٹکا آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہم سے کون سا پوچھ کے آئے گا زلزلہ کہ میں آ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے زلزلے نے آنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار ہمارے اوپر ہی گرے, ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ سبق ہم کیا کر رہے ہیں.
اللہ,
تو اس لیے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. ایک تو اپنی عاقبت کی تیاری کرنی چاہیے, اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. دوسرا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا چاہیے. تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی بھی آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہے, اور ہمارا ایک سلسلہ ہے پورا اس حوالے سے کہ لوگوں کے اندر جا کر اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. تو اعلان جب ہو دعوت اسلامی کی طرف سے تو ضرور بھی ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کا جو اسباب وغیرہ ہے وہ وہاں تک پہنچایا جا سکے, تو مسلمانوں کی مدد کا ذہن بنا. احادیث طیبہ کے اندر خاص طور پر اس حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان کی خصوصی مدد کرنی چاہیے.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ وقت استغفار کا ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار پڑھیں, اور صلاۃ الحاجہ, صلاۃ التوبہ, یعنی جو فرائض کے علاوہ اس طرح کی نمازیں ہیں ان کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, توبہ کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. یعنی ایک تو مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے, ان کی امداد کی جائے, اور اپنے لیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے ذہن بنانا ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اس حوالے سے، انشاءاللہ عزوجل مزید برکتیں ملیں گی. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ کچھ دیر پہلے میں نے اپنے ابو کی جگہ پہ نوکری سٹارٹ کی ہے. میری ایج لیمٹ جو تھی وہ 2 سال میں نے کم لکھوائی ہوئی تھی، تو اس میں کوئی نوکری کرنے میں یا اس کے رزق کمانے میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ مطلب حلال اور حرام کا کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
نام ملائکہ رکھنا، یہ کیسا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید
محمد عدنان اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر امام صاحب کوئی قرات میں یا کسی اور جو رکوع سجود میں کسی قسم کی کوئی غلطی کرتے ہیں تو مقتدی کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو اس کے بارے میں مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اگلی کال.
میرا نام ثقلین اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ امام رکوع میں ہوتا ہے اور ڈائریکٹ آ کے امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ رکوع میں شامل ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کی ایک رکعت نکل جاتی ہے تو یہ کھڑے ہوتے نہیں ہیں بلکہ سلام پھیر دیتے ہیں. کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. والی صاحب کی جگہ نوکری سٹارٹ کی ہے لیکن 2 سال کم ہے عمر، لیکن عمر اپنی پوری لکھوا دی، تو اس نوکری سے ملنے والی تنخواہ.
اب دیکھیں یہ تو وضاحت نہیں ہے نا کہ یہ کیوں کم لکھوائی ہے، کم لکھوانے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو نوکری اس کے بغیر ملتی نہیں
جی
کہ کم لکھوانے پر ہی نوکری ملے گی تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے ناجائز و حرام کام کیا، توبہ کرنا ہوگی، ادارے والوں کو بتانا ہوگا ان کو
صحیح
کہ یہ میں نے دھوکہ دہی کی ہے.
صحیح
ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو وہ وجہ بیان کریں کہ کیوں کم لکھوائی اپنی وجہ. تو بہرحال اس طرح جھوٹ لکھوانا یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز و حرام اس طریقے سے جھوٹ لکھوانا ہے ان کا، ان کو توبہ کرنا لازم ہے.
ٹھیک ہے. نام ملائکہ رکھنا کیسا؟
ملائکہ یہ تو اصل میں جمع ہے، یعنی ملائکہ فرشتوں کو بولتے ہیں، یعنی صحیح. ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے ہیں. تو اب یہ مسلمانوں میں معروف بھی نہیں ہے نام.
صحیح.
اس طرح کا نام رکھنے سے گریز ہی کرنا چاہیے.
صحیح.
کہ ملائکہ نام نہ رکھا جائے تو یہ بہتر ہے.
ٹھیک.
یعنی اس کو ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس طرح کا نام رکھنے سے گریز کریں، نام نہ رکھیں اس طرح کا. ایک تو مسلمانوں میں معروف نہیں، مشہور نہیں.
صحیح.
اور کبھی اس طرح کا نام بزرگوں میں رکھنا مشہور بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے کسی کا نام ملائکہ یہ رکھا گیا ہو.
ٹھیک. دعوت اسلامی کے ارشادی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس حوالے سے ایک کتاب شائع کی ہے نام رکھنے کے حوالے سے، تو اس کتاب کو حاصل کر لیں، اس میں آپ کو سینکڑوں نام بھی مل جائیں گے کہ کس طرح کے نام ہمیں رکھنے چاہیے. امام صاحب سے غلطی ہوگی لیکن مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی اپنی نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟
امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو ان کو پتہ نہیں ہے تو کیسے پتا چلا کہ غلطی ہو گئی ہے؟
قیاس کر لیا انہوں نے کہ ہو جاتی.
قیاس کر لیا، یعنی جب امام صاحب نے صحیح نماز پڑھائی ہے اپنے طور پر تو آپ کو خامہ خامہ یہ وسوسہ پالنے کی کیا حاجت ہے کہ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی؟ اگر امام صاحب صحیح خواہ ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، سنی صحیح اور عقیدہ ہیں، قرات ان کی درست ہے، تلاوت درست ہے ان کی، تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ وسوسے آپ نہ پالیں. بالفرض اگر امام سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ غلطی کر گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی نماز اس وقت تک تو درست ہی ہوگی
صحیح
جب تک کہ پتہ نہ چل جائے. ہاں اگر امام صاحب اعلان کر دیتے کہ مجھ سے فلاں دن غلطی ہوئی تھی تو سبھی کو نماز دہرانا پڑے گی.
صحیح.
تو اس لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ذہن میں لانے کی حاجت نہیں ہے بلا وجہ کہ امام صاحب سے غلطی ہوگی. بطور سوال ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو چکی ہے.
صحیح.
امام سے اگر ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی ہے، تو سب کی نماز فاسد ہو گئی، لیکن آپ پر اس وقت تک دہرانا لازم نہیں ہے جب تک کہ آپ کو پتا نہیں چل جاتا.
صحیح. اچھا اسی طرح امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے یا اٹھنے والے ہیں، کوئی اس طرح شامل ہوا کہ اندہ شرح اس کو وہ رکوع نہیں ملتا جیسے، لیکن وہ سلام پھیر، اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیں یہ جو طریقہ بتا رہے تھے کہ امام صاحب کھڑے ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ رکوع کے اندر شامل ہوئے، یعنی رکوع ملا نہیں.
نہیں ملا.
اب بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ یہ تو چھوٹی معمولی بتا رہے ہیں، یعنی ایک تعداد ہے خاص طور پر گاؤں گوٹوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ امام صاحب مثال کے طور پہ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں تو پہلے 2 رکعتیں پوری کریں گے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی ان کی، نماز ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو اسی طرح جس کا رکوع رہ گیا، امام کے ساتھ رکوع کے اندر شمولیت نہیں ہوئی، شامل نہیں ہوا وہ، تو اس صورت میں وہ رکعت اس کو نہیں ملی، وہ رکعت اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اب آپ رکوع میں نہ جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں. امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو آپ اللہ اکبر کہیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جائیں. تو یہ رکوع نہ کریں، کیونکہ جب رکوع سے کھڑے ہو چکے ہیں تو اب تو جانے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے وہاں پر، اس لیے اب سیدھے کھڑے ہو جائیں.
صحیح. رکعت آپ کی نکل گئی؟
جی رکعت نکل گئی.
جی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں.
آج کل دیکھا جاتا ہے کہ روڑوں کے اوپر کھچڑا بنانا اور دیگر تبرکات کی چیزیں بنانا اور اس کو روڑ پر ہی کھلا دینا، اس سے جو وہاں کے راہگیر ہیں چلنے والے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، بہت گھوم کر جانا پڑتا ہے، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ راستہ دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے، وہی راستہ بند کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیجئے کہ یہ درست ہے یا درست نہیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
فرمانا تاری خانے وال شیر سے بات کروں. دار الافتاء پہلے سنت میں سوال یہ، کیا علم لادنی کی دعا کرنا جائز ہے؟
علم لادنی کی دعا. انشاءاللہ. جی اگلی.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ جامع مسجد تک چل کے جا نہ سکتا ہو، اور جامع مسجد تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو، اور اس کی آواز جو قرات کریں گے امام صاحب، اس کی گھر تک آتی ہو آواز، تو کیا وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی فرض ادا کر سکتا ہے جمعہ کے 2؟ جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ. محرم کے مہینے میں نیازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، بالخصوص کھچڑا گلیوں میں بنایا جاتا ہے، گلی بند کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد.
دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ تو کئی بار بیان ہو چکا ہے، خاص طور پہ مدنی مذاکرے کے اندر اس بات پر بہت زیادہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ مستحبات ہیں، اچھی باتیں ہیں کہ کھچڑا کیا جائے یا بارہویں شریف کی نیاز کی جائے یا جشن ولادت کے موقع پر روڈوں کو سجایا جائے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں حقوق العباد کا، حقوق عامہ کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. تو جیسے صورت حال یہ بتا رہے تھے کہ راستہ بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور بعض مقامات ایسے بتا رہے ہیں کہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو یہ بہت ساری صورتوں کے اندر ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر اس طرح ہوتا ہے. تو جو اس طرح کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں.
صحیح.
یہ ناجائز ہے اس طریقے سے کرنا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے راستوں کو اس طرح بند کر دیں کہ وہ جانے کے قابل ہی نہ رہیں یا اتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں. تو آپ کو یہ کام کرنے ہیں تو شریعت کے دائرے کے اندر کیجئے، ایسے مقام پر کیجئے کہ جہاں پر کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی گھر والے کو تکلیف نہ پہنچے، گھر میں کوئی بوڑھا ہو، بچہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے. شریعت مطہرہ نے اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اچھے کام ہیں، نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے.
صحیح.
لیکن اس بات کا ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم یہ کام جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کریں.
صحیح.
تو اس طرح تکلیف پہنچا کے کریں گے تو بجائے ثواب کے الٹا آپ کو گناہ ہوگا، اور اس سے بچنا یہ لازم ہوگا. اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اہل سنت کو بدنام بھی کرتے ہیں.
صحیح.
یعنی ایسے افراد کی وجہ سے مسلک بھی جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے.
صحیح.
حالانکہ ہمارے علماء جو ہے، ہمارے مشائخ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ چیز غلط ہے.
صحیح.
اب جو کر رہا ہے وہ قصوروار ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم جو سمجھاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرنا ہے آپ اس انداز میں کیجیے کہ کسی کو اس سے تکلیف یہ نہ پہنچے.
اچھا پھر ساتھ یہ کہ روڈ بڑی مشکل سے بنتے ہیں، اب روڈ بنا، رات بھر اس پہ آگ جلی، اس میں گھڑا ہو گیا، پھر پانی جمع ہوا، سڑک بھی خراب ہو جاتی،
ظاہر ہے یہ تو اور گناہ کا کام ہوگا، اور یہ تو باقاعدہ اس کو تو بنوا کے دینا پڑے گا. یعنی ایسا روڈ توڑ دینا کہ جس کی وجہ سے وقف کے پیسے جو ہوتے ہیں، مال جو حکومت کا مال ہوتا ہے، اس کو ضائع کیا، تو اس کو تو بنوا کے دینا ان کے اوپر لازم ہو جائے گا.
تو مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ان دنوں کے اندر بالخصوص محرم کے مہینے میں اس طرح کی نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مین روڈوں پر یا گلیوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام کرنا ہوگا، جب ہی اس نیاز کا ہمیں ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی. اور اگر شریعت کے سارے اصولوں کو توڑ کر اس نیاز کا اہتمام کیا جائے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنی آزمائشیں ہوں گی. تو لہذا جو بھی کام کریں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، وہاں پر ہمیں شریعت کا ہی لحاظ رکھنا ہوگا. علم لدنی کی دعا کرنا کیسا؟
علم لدنی یعنی بغیر علم حاصل کیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہو جائے، کسی ایسے ذریعے سے جو عام طور پہ ملتا نہیں ہے. دیکھیں اس میں اصل میں دونوں طرح کی باتیں علماء سے سنی گئی ہیں. علم لدنی کے حوالے سے جو ہے وہ عمومی طور پہ چونکہ یہ حاصل نہیں ہوتا، اس طرح عادتاً ہوتا نہیں ہے.
صحیح.
تو بعض علماء نے اس کو منع فرمایا، اور بعض علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کی اجازت ہے، کہ ٹھیک ہے اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے. تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے.
صحیح.
یعنی جس طرح سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے جس انداز میں علم حاصل کیا ہے، اس انداز کے اندر علم حاصل کریں، عبادت کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے علم لدنی انشاءاللہ عطا فرما دے گا.
صحیح.
تو اس لیے جو طریقے معروف ہیں ان طریقوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ جب اس طریقے سے علم حاصل کریں گے اور جو ہے وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، رحمت سے امید ہے کہ وہ علم لدنی بھی عطا فرمائے گا.
ٹھیک. اگر کوئی شخص بیمار ہے مسجد تک نہیں جا سکتا، ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن وہاں سے بذریعہ مائک قرآت کی آواز آ رہی ہے جمعے میں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس جماعت کے ساتھ؟
بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں ٹی وی پر، ریڈیو پر جو ہے وہ دکھائی بھی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے ریڈیو کے اوپر نماز، تو پھر تو کوئی کہیں پر بھی ہو اقتداء کر لے، تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی، اقتداء کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہوتی۔ اقتداء جو ہوتی ہے اس میں صفوں کا متصل ہونا ہوتا ہے، مسجد سے جو ہے وہ مسجد کے اندر ہونا ہوتا ہے، یا مسجد بھر گئی باہر آ گئے تو یوں صف در صف اقتداء کی جاتی ہے، اس طریقے سے اقتداء نہیں ہوتی جس طریقے سے بھائی فرما رہے تھے۔ تو اگر کوئی بیمار ہے اس طریقے کی اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ نمازوں کے لیے نہیں جا سکتا جماعت کے لیے، تو وہ گھر پر ہی نماز پڑھے، اور جمعے میں بھی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ اس کو نہ کوئی ویل چیئر پہ لے جا سکتا، یہ معذور ہے وہ نہیں جا سکتا، تو اس کے اوپر جمعہ معاف ہے، مریض کے اوپر جمعہ معاف ہے ایسے مریض کے اوپر، تو وہ گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے گا، اس طریقے سے جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا۔
مدی شہر کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج کے سلسلے میں اہم مسائل گفتگو میں آئے اور اس کے جوابات پیش کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔